أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ مریم کا یہ آخری رکوع ہے اور اس رکوع کے بعد یہ سورہ مریم ختم ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافرین کے اوپر چھوڑ دیا، یعنی شیطانوں کو کفار کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ ان کو آزمانے کے لیے چھوڑا ہے. شیاطین کفار کے اوپر جو چھوڑے گئے ہیں، یہ ان کی آزمائش بھی ہے اور ان کو مصیبت میں ڈالنا بھی ہے. تؤزہم عزا، وہ شیاطین ان کافروں کو گناہوں کے اوپر ابھارتے رہتے ہیں. جب کوئی انسان نافرمانیاں زیادہ کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں میں وہ مست رہتا ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کے گناہوں کی پاداش میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شیاطین اس کے اوپر اللہ تعالی اور چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ انسان گمراہیوں کے اندر پھر گھستا چلا جاتا ہے، پلٹنے کی بھی نوبت نہیں آتی. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ یہ جو نیکیاں ہیں اور گناہ، ان میں سے ہر ایک مقناطیسی کشش رکھتے ہیں اپنے اندر، یعنی ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، دوسری نیکی تیسری نیکی کو کھینچتی ہے، تیسری چوتھی کو کھینچتی ہے. اور جو گناہ ہوتے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک گناہ نعوذ باللہ انسان سے ہو جائے، فوراً دوسرے گناہوں کے خیالات دل میں آنے لگ جاتے ہیں. آدمی کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے گناہ تو ایک ہی کیا ہے، یہ ہوگا کیا اس سے. فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کیا ہے، یہ ایک گناہ پتہ نہیں کتنے سارے گناہوں کو دعوت دے رہا ہوگا. گناہوں کے اندر سلسلے ہوتے ہیں، ربط ہوتے ہیں، ضبط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتا ہے. اسی طرح نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ایک نیکی کر رہا ہوتا ہے تو فوراً دوسری نیکی کا دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کا خیال آنا شروع ہو جائے گا، قرآن پڑھے گا ذکر کا خیال آئے گا. تو جب انسان گمراہیوں میں اترنے لگتا ہے اور فکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا تو موقع ہر ایک کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے. اللہ رب العزت جو ان کافروں کے اوپر یہ شیاطین مسلط کیے ایسے نہیں کر دیے. ان کے پاس رسول آئے ان کو تربیت دینے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے. ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے ان کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے. اللہ کا حکم آیا ان کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے. لیکن ان لوگوں کی سرکشی بڑھتی رہی, انہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حکم نہیں مانتے تو چلو اور گناہوں کی دلدلوں میں پھنسو. تم نے ہم کو ناراض کیا, ہم تمہارے اوپر ایسے شیاطین مسلط کر دیتے ہیں اب جو تم کو پلٹنے ہی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کسی پر, لیکن جو لوگ اپنی سرکشیوں میں بڑھتے رہتے ہیں پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر یہ مسلط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. کسی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے, کوئی پلٹ آتا ہے, کوئی پلٹ نہیں آتا. اسی کو فرمایا کہ الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں شیاطین کو کفار کے اوپر, کہ وہ شیاطین ان کفار کو گناہوں پر ابھارتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ جلد از جلد ان کفار کو اللہ تعالی سزا دے دیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر سزاؤں میں جلدی کا مطالبہ مت کریں. انما نعد لهم عدا, ہم نے ان کے لیے گنتی پوری کر رکھی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کی جو سزا کا دن مقرر ہے اس دن ان کے اوپر سزا آئے گی. آپ جلدی ان کے اوپر سزا کا مطالبہ نہ کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کے اوپر سزا کا مطالبہ جلدی کا نہ کریں, آپ ان کے اوپر جلدی سزا نہ مانگیں, بلکہ ان کو آپ چھوڑ دیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اس دن تک کے لیے جس دن کے ہم متقی لوگوں کو اللہ کی طرف مہمان بلا کر لے کر آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کفار کو ڈھیل دے دی ہے, ہم نے ان کفار کو چھوٹ دے دی ہے. کس دن تک کے لیے چھوٹ دی ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس دن تک کے لیے چھوٹ دی ہے جس دن کے ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف, اللہ کی طرف بلائیں گے, ان کی طرف لے کر جائیں گے, اس دن تک کے لیے ہم نے ان کو چھوٹ دے دی ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, اور ہم, اب دیکھیے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ ہم متقی لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف مہمان بلائیں گے. یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی جو کافر لوگ ہوں گے ان کے لیے سزا کا اللہ تعالی نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. وہ تو سزا کا ان کے اوپر وقت مقرر ہوا ہوا ہے, وہ تو ان کے اوپر عذاب آئے گا ہی آئے گا. لیکن کس کے اوپر کب کا دن مقرر ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں کہ کس دن کا وقت مقرر ہے. کسی کی دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے, آخرت میں بھی پکڑ ہوتی ہے. کسی کی صرف آخرت میں پکڑ ہوتی ہے, اور جو نیک مسلمان لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں گناہ معاف کرنے کے لیے ان کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ آخرت کے اندر جو ہے وہ پاک صاف ہو کر جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی ہم کسی انسان کو موت سے پہلے ہم بلند مقام دینا چاہتے ہیں, اور بلند مقام ہم ان کو موت سے پہلے اس طریقے سے دیتے ہیں کہ ان کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے, ان کے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس بلند مقام پر جا سکیں. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ان متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ مقام دینا چاہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم ان کو موت سے پہلے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ موت سے پہلے بیماریوں کا ایک طویل عرصہ چل رہا ہوتا ہے, کسی کی بیماری لمبی ہے, کسی کی چھوٹی ہے. یہ جو لمبی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو مقام بلند عطا فرما رہے ہیں وہ تو اس کو پتا اس وقت چلے گا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جب ہم ان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں تو اس کا مقام بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، پھر ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس اس مقام بلند تک آتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیف میں، کسی کی کوئی بیماری لگ گئی، کسی کو کچھ لگ گئی. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اگر کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. اور ایک انسان خدا نخواستہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، تکلیف تو ہے، مریض کو بھی تکلیف ہے، گھر والوں کو بھی تکلیف میں ہے، تیماردار بھی پریشانی میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو مقام بلند ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے. آدمی جب آخرت میں دیکھے گا کہ مجھے دنیا کی اس تکلیف کے بدلے میں کیا اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، تو آدمی حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ کاش کہ مجھے ساری زندگی تکلیفیں ملتی رہتی جو میں نعمتیں یہاں دیکھ رہا ہوں. کیونکہ جنت کی نعمتیں تو کسی انسان نے نہ سنی، مالا عین رأت ولا اذن ولا بالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، وما خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل کے اوپر وہ وارد ہوئی ہے کہ ہوں گی کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا جتنا حسین سے حسین منظر ہو، دنیا کی کتنے حسین سے حسین جگہیں ہوں، یہ یقین جانیے کہ دنیا جنت اس سے بدر جہاں گنی بہتر ہوگی. کیونکہ جو ہم نے دیکھ لیا، جو دل میں ہمارے خیال آ گیا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ یہ ایسی نہیں ہوگی، اس سے بہت زیادہ اچھی ہوگی. تو دنیا کیا ہے، جتنی حسین حسین جگہیں ہیں دنیا کی، وہ تو جنت پتہ نہیں کیا چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بیان فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کفار کے اوپر عذاب کو اس دن تک کے لیے کر دیا جس دن کے ہم متقین کو مہمان کی صورت میں لے کر آئیں گے جنت میں. ونسوق المجرمین الی الرحمن وردا، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے، بلانے بلانے کا بھی طریقہ ہوگا. مسلمانوں کو تو مہمانوں کی طرح بلایا جائے گا، جیسے آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں، احترام سے بلاتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، خوش ہو کر بلاتے ہیں. اسی طریقے سے کافروں کا معاملہ نہیں ہوگا. کافروں کو تو اس طرح ہوگا کہ جیسے جانوروں کو ہانک کر انسان لے جاتا ہے، اس طریقے سے ان کو ہانکا جائے گا. ونسوق المجرمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو، ان مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیدل ہانک کر لے جائیں گے، جیسے بکریوں کے ریوڑ کو ہانک کر لے جایا جاتا. تو اسی لیے دیکھو کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی غیر مسلم جو ہے نا، وہ کتنی اچھی چیزیں کیوں نہ استعمال کر رہے ہوں، کتنے اچھی جگہوں پر کیوں نہ رہ رہے ہوں، کبھی ان کی طرف رشک نہیں کرنا چاہیے. آدمی اسی بات پر اگر ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، ہمارا کیا کمال تھا بھائی ہم مسلمان ہو جاتے، خدا نہ خواستہ کہیں اور پیدا ہو جاتے، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے، کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہوتے. یہ غیر مسلم، ان کی دنیاوی نعمت سے کبھی انسان کو مروب نہیں ہونا چاہیے، ان کی ٹھاٹ باٹ سے کبھی مروب نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ ہیں، یہ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، یہ دنیا کے چند روزہ مزے ختم ہونے والے ہیں ہر ایک کی موت کے ساتھ ساتھ، جس کا جب وقت آ جائے گا. آدمی صرف اسی بات پر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اسی لیے حکم یہ ہے مسلمانوں کو کہ تم ان کفار سے دوستیوں اپنی قائم مت کرو، غیر مسلموں سے دوستیاں مت کرو، قرآن کریم میں منع فرمایا اللہ رب العزت، اور فرمایا کہ غیر مسلموں کے قریب میں مت رہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو غیر مسلموں کو تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھا لیا، کما لیا، اچھا پہن لیا، اچھا اوڑھ لیا، اچھی طرح گھوم لیے، اور بس. کیا مقصد ہے؟ کسی غیر مسلم سے پوچھے تمہاری زندگی کا مقصد کیا، تم زندہ کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھی لائف گزارنے کے لیے زندہ ہوں، اچھا کھانا ہے، اچھا کمانا ہے، اچھی ملازمت کرنی ہے، اچھا بزنس کرنا ہے، اور بس. مسلمان سے پوچھو بھائی تم زندہ کس لیے ہو، اس کے سامنے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے، اس کے سامنے مقصد یہ دنیا نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اللہ نے ہمیں سکھلایا کہ انسان تو در حقیقت دنیا میں آیا ہی آخرت کے لیے ہے. ہم آئے دنیا میں کس لیے؟ دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں آخرت کے لیے. وہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی نظر ہمیشہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر رہتی ہے. ایک بزنس مین ہوتا ہے نا, وہ ہر بات میں اپنے دو پیسے کا نفع ڈھونڈتا ہے کہ مجھے آخرت میں نفع صحیح مل جائے, مجھے صحیح طرح پیسے مل جائے, بزنس میرا اچھا ہو جائے. اس کا ٹارگٹ ہے, اس کو یہاں تک پہنچنا ہے سال کے آخر میں, اگلے سال میں اس کو وہاں پہنچنا ہے. اس لیے ہر چیز میں اس کو پیسہ چاہیے. وہ نیند کو نہیں دیکھتا, وہ آرام کو نہیں دیکھتا, وہ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کو نہیں دیکھتا. جو تکلیف آئے گی جھیلے گا, لیکن ایک ٹارگٹ حاصل کرے گا. اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پیسہ ہے. اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایک بزنس ہے. ایک مسلمان کا ٹارگٹ جو ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ہے جنت, اللہ کی رضا. جنت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رضا سے. ہمارا ٹارگٹ جنت ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہے, ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی برانڈڈ چیز استعمال کر لی, ہم نے کوئی اچھا کپڑا پہن لیا, دوسروں سے ممتاز نظر آ گئے, اور جس تقریب میں ہم گئے تو ہمارے کپڑے سب سے اچھے نکلے, ہمارے جوتے سب سے اچھے تھے, ہمارا لباس پوشاک اٹھنا بیٹھنا سب سے اچھا تھا, ہماری گاڑی سب سے اچھی تھی. یہ کہاں مسلمانوں کا نقطہ نظر رہا کبھی زندگی میں؟ مسلمانوں نے کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارا مسلمان کا مقصود کیا ہے؟ مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مسلمان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طرح اس کو جنت مل جائے. چنانچہ ایک صحابی جب شہید ہونے لگے, دیکھو جب ایک انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھ کو اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھ کو جنت لینی ہے, تو جس طرح ایک بزنس مین کا ٹارگٹ ایک پیسہ ہے اور ایک مسلمان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت ہے. جس طرح وہ پیسے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے, مسلمان جنت کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے. وہ اس کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے. اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں تو زندگی گزرنی گزرنی ہے. دنیا تو نہ کبھی کسی سے خوش ہوئی نہ ہوگی, نہ دنیا 100% کسی کو ملی نہ ملے گی, کام 100% نہ یا زندگی میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پورے ہوئے نہ ہوں گے. مقصد تو یہ ہے کہ کسی طرح دنیا جو ہے یہ آخرت کی تیاری میں اس طرح گزر جائے کہ جب موت آئے تو اللہ رب العزت راضی ہو چکے ہوں اور جنت میں ہمیں بھیج دیں. بس یہ مقصد ہے. چنانچہ ایک صحابی تھے, ان کو تیر لگا میدان جہاد میں. جیسے ہی ان کو تیر لگا ان کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ فزت فرب الکعبہ, فزت فرب الکعبہ, اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مقصد ان کا کوئی دولت نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنی جان جو ہے اپنی جان کو بچا بچا کر رکھا, ایمان سلامت رکھا, اور اللہ کے راستے میں سب سے قیمتی متاع میری جان تھی وہ میں نے قربان کر دی. اس حالت میں میری جان نکل گئی. فرمایا کہ فزت فرب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ نظر ان کی دنیا کی ان چھوٹے موٹے چیزوں پہ نہیں تھی, نظر ان کی اپنے ٹارگٹ کے اوپر تھی کہ ٹارگٹ ہمارا کیا ہے. اسی لیے ایک صحابی تھے, میدان جہاد ہونے لگا, کل اگلے دن کوئی جہاد کا مارکا شروع ہونے والا تھا, تو وہ خوشی سے یہ شعر پڑھ رہے تھے, غدن نلقل احبا محمد و حزبا. ہمارے ہاں کسی کو پتا چل جائے کہ کل مارکا ہونے والا ہے تو رات کو ہی ہارٹ فیل ہو جائے ہمارے خوف کے, کیونکہ بزدلی, دنیا کی محبت جب دل میں پیوست ہوتی ہے نا تو بزدلی خود بخود آ جاتی ہے. تو وہ فکر مند نہیں تھے کہ کل لڑائی ہوگی, میری جان چلی جائے گی, میں زخمی ہو جاؤں گا. نہیں, خوشی سے گنگنا رہے ہیں کہ غدن نلقل احبا محمد و حزبا, کہ کل ہم اپنے محبوبوں سے ملاقات کرنے والے ہیں, اپنے پیاروں سے کل ہم ملنے والے ہیں, محمد و حزبا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے کل ہم ملنے والے ہیں. مطلب یہ تھا کہ کل جہاد ہوگا, میں شہید ہوں گا, تو شہید ہونے کے بعد ہم اپنے محبوبوں کے پاس جائیں گے, جنت میں ان سے ملاقاتیں ہوں گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات ہوگی, اس سے بڑی ہماری کیا جیت ہے. تو دیکھیے نظریے میں اور سوچ میں کتنا فرق ہے. یہ جس سوچ کے ہم حامل آج ہو چکے ہیں نا, یہ اللہ کے نبیوں والی سوچ نہیں ہے, یہ ایک پکے مسلمان والی سوچ نہیں ہے. ہماری سوچ کے اندر مادیت گھس گئی ہے, ہماری سوچ کے اندر دنیا پرستی گھس گئی ہے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے، حقیقت نہیں نکل پاتے، ہم سب اسی حال سے دو چار ہیں ہر وقت. وجہ اس کی ہے کہ سمجھتے ہیں موت آنی ہے، جانتے ہیں موت آنی ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت برحق ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزخ برحق ہے، حساب کتاب برحق ہے، میزان برحق ہے، پل صراط برحق ہے، لیکن جب ہم دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی نحوست یہ پڑتی ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے اوپر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں جو ہم کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتے. اگر کسی کو انسان کو گناہوں سے بچنے کی اللہ فکر ڈال دے، جہاں گناہ ہوا اس نے استغفار پڑھا، کم از کم انسان کو پھر ہمیشہ گناہ ہوتے وقت اس کا خیال، دیکھو معصوم ہم میں سے کوئی نہیں ہے، گناہ ہوتے وقت ہم کو اس کا خیال پیدا ہوگا کہ ہم توبہ کریں کسی طریقے سے، اپنے آپ کو پاک کریں اس گناہ سے جو گناہ ہم سے ہو گیا یا ہو رہا یا ہمارے گھرانوں میں چل رہا. اللہ کی نافرمانیاں کبھی فلاح لانے والی نہیں ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے گھر گھر میں ایسے ایسے اعمال ہیں کہ سخت کبیرہ گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں. بے پردگی کا سیلاب آپ دیکھیے کہ ہمارے گھرانوں میں کتنی بے پردگی ہے، سخت بے پردگی ہے. ہماری خواتین، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، مخلوق تقریبات میں شریک ہونا ہے، بازاروں میں گھومنا ہے، نامحرموں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلیم ہماری مخلوط ہو چکی ہے، تعلیم میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر وقت جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن پاک نے منع فرمایا، وہ معاملہ ایسا ہے کہ صبح شام ہمارے ہاں ہو رہا اور پرواہ بھی نہیں کہ بھائی بے پردگی حرام ہے، نامحرموں کے ساتھ میل جول حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام کیا، صحابہ اکرام ان سے زیادہ کون برحق ہوگا مجھے بتائیے، امت کے تو سب سے نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر تو حکم ہے پردے کا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ جو ہے اصل چیز تو نظر کا پردہ ہے، بھائی صحابہ اکرام سے زیادہ اپنوں پر کنٹرول کرنے والا کون ہوگا، امت کے تو سب سے نیک لوگ ہیں. دنیا جتنی بھی باقی ہے، بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن کسی ادنا سے صحابی کا مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ان کے اوپر تو پابندیاں ہیں ہر طرح کی، پردے کی بھی ہے، ہر چیز کی ہے، ہر گناہ سے بچنے کی بھی، ہر حکم کی ہے، جیسے ہمارے اوپر ہے. صحابہ کرام تو کریں اتنا اہتمام، اور عام آدمی تعویلات کر رہا ہو جو سر سے لے کے پیر تک ویسے گناہوں کے اندر غرق ہے، وہ تعویلات کرنے بیٹھا ہوا کہ نظر پردے سے مراد یہ ہے اور فلانی چیز سے مراد یہ ہے. یہ سوائے شیطانی بہکاوے کے کچھ نہیں ہے، یہ سوائے شیطانی بہکاوے کے کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ ایک مسلمان کا جو ٹارگٹ ہے، ہمیشہ کبھی اس چیز کو نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ مقصود ہمارا اللہ کی رضا اور جنت ہے. دنیا کے اندر اس کام کے لیے رکاوٹ پیش آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے، کسی کی سننی پڑ جائے، کسی کے ناگواری جھیلنی پڑ جائے، اس کو یہ سمجھ کر جھیل لیجئے آپ کہ میں یہ کام دین کے خاطر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کرنی پڑتی ہے. بھائی دیکھیں آج آپ ملازمت کرتے ہیں، کوئی ہم میں سے بھائی بزنس کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو ذریعہ معاش ہوتا ہے. کتنے انسان مشکلات جھیلتا ہے، کاروبار کرنا آسان ہے، کتنی محنت اٹھانی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دن بھر محنت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، بیمار انسان ہو جاتا ہے. ملازمت ہوتی ہے تو ملازمت کی 10 طرح کی پابندی ہم جھیلتے ہیں، کئی مرتبہ شادی بیاہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے ملنے کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے ذاتی کاموں کو ترک کرنا پڑتا ہے کہ ملازمت ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ ہماری ملازمت متاثر نہ ہو. انسان کی ایک ملازمت ہے، ہر انسان ملازم ہے، ہر انسان اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اس کام پر لگا ہوا ہے کہ اس کو جنت لینی ہے اللہ تعالی سے، اللہ کی رضا لینی ہے. آپ دیکھیے ہمارے بزرگ ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ میں ہند وہاں سے آ رہا تھا ڈھاکہ سے، اس زمانے میں ڈھاکہ پاکستان کا حصہ تھا اور اس زمانے میں پی آئی اے کے اندر شرابیں بھی سرو کی جاتی تھیں. تو کہنے لگے کہ میں فرسٹ کلاس کا پیسنجر تھا، وہ صاحب کہنے لگے، تو اس زمانے میں فرسٹ کلاس کے پیسنجر کو مفت میں سرو کی جاتی تھی اور اکانومی کلاس کے مسافروں کو پیمنٹ کے ذریعے دی جاتی تھی، کیا ہوتا تھا پتا نہیں، بہرحال پی آئی اے میں دی جاتی تھی شرابیں. تو کہنے لگے کہ میرے پاس جو ہے وہ شراب لائی گئی، تو نیک آدمی تھے، کہنے لگے جب انہوں نے مجھے شراب پیش کی دوران پرواز تو میں نے کہا ان کو کہ آپ یہ میری حصے کی شراب پائلٹ کو پلا دیں. میرے حصے کی شراب کس کو پلا دیں؟ پائلٹ کو پلا دیں، کیپٹن کو پلا دیں. تو انہوں نے کہا ملے کے آدمیوں نے کہ جی کیپٹن تو شراب نہیں پی سکتا. انہوں نے کہا بھی کیپٹن کیوں شراب نہیں پی سکتا اور میں کیوں پی سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ کیپٹن صاحب ڈیوٹی پر ہیں، اس وقت وہ جہاز اڑا رہے ہیں، ان کو ڈیوٹی پر ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ جس طرح کیپٹن ڈیوٹی کے اوپر ہے اس طرح ہر مسلمان ایک ڈیوٹی کے اوپر ہے، اس طرح ہر مسلمان ڈیوٹی کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہمارا کیا کام ہے. تو اتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ صاحب تشریف لاتے تھے، کہ واقعی وہ بات ان کی یاد آتی کہ ہر مسلمان ایک ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے. عام آدمی کی تو چھٹی ہو جاتی ہے، ملازمت سے چھٹی ہو جاتی ہے، تجارت سے انسان دکان بند کر کے گھر آتا ہے، لیکن مسلمان گھر پر بھی ڈیوٹی پر ہوتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈیوٹی ہے اس کی، ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی چیزوں کو دیکھ بھال، یہ بھی تو ڈیوٹی ہے نا. کون سا مرحلہ ہمارا اور آپ کا ایسا ہے جو ڈیوٹی سے خالی جو؟ بس اتنی بات ہے کہ اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اس بات کا خیال دل میں رکھیں جب کوئی کام کریں کہ ہمارا ٹارگٹ جنت ہے، ہمارا ٹارگٹ اللہ کی رضا ہے. اس جملے کا تکرار اپنے دلوں میں رکھیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نصرت انسان کی ہوتی. مشکلات تو آتی ہیں، مشکلات دنیا میں کہاں نہیں آتی بھائی، کہاں نہیں آتی ہمیں مشکلات. لیکن ہم جس طرح دنیا کی تکلیفوں کے لیے مشکلات کو جھیل لیتے ہیں، اگر آخرت کے لیے ہمیں عادت پڑ جائے مشکلات کے جھیلنے کے لیے، تو یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ ہمیں اس کی عادت پڑ گئی. بہت دیکھیے، ایک اصول یاد رکھیے، رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں، ماں باپ کے بہت حقوق ہیں، بچوں کے بہت حقوق ہیں، تمام لوگوں کے حقوق ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان پر. لیکن ان حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ ان حقوق میں اللہ کا حق سب سے بلند ہوتا ہے. ان حقوق میں اللہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ سب سے بلند ہوتا ہے. اگر رشتہ داروں کے بیوی بچوں کا حق ماننے میں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، تو اللہ کے حکم کو ٹوٹنے سے بچانا فرض ہے، بے شک بچوں اور رشتہ داروں کا حق کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو. ناجائز کام ماننا، ناجائز طریقے سے بچوں کا دل خوش کرنا، رشتہ داروں کے ناجائز مطالبات کو پورے کرنا، یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے نا. اس اللہ کے حکم کو ٹوٹنے سے بچانا ہماری ذمہ داری. اسی کو فرماتے ہیں کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. فرمایا کہ ہم مشرکین کو، کفار کو جہنم کی طرف اس طریقے سے ہانک کر لے جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. نہیں مالک ہیں کوئی انسان بھی ان کی سفارش کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے سفارش کرنے کی، وہ اجازت سفارش کر سکیں گے، باقی کسی کے اندر مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کر دے. فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی مالک نہیں ہوگا ان کفار کی سفارش کرنے کی. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے لے لیا ہے اللہ سے وعدہ. یعنی اللہ سے جس نے اجازت لے لی، اللہ نے جس سے وعدہ کر دیا کہ ہم تمہاری سفارش کو قبول کریں گے، اس کی سفارش قبول ہو جائے گی. چنانچہ انبیاء اکرام کی شفاعت قبول ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اپنی امتیوں کی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے ان کی سفارش. اور انبیاء اکرام کریں گے، شہید کرے گا اپنے خاندان کے لوگوں میں سے 10 ایسے آدمی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہوگا، شہید ایسے آدمیوں کے حق میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے. حافظ قرآن کرے گا اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس حافظ قرآن کو کہ جس نے حفظ قرآن پاک حفظ کیا ہے، کہ چلو جی تم 10 آدمیوں کی سفارش کر دو، تمہاری سفارش ہم مان لیں گے، تم نے ہمارے کلام کو حفظ کیا، ہم تم کو اجازت دیتے کہ 10 آدمی کی سفارش کر دو. چھوٹا بچہ، بالکل گود کا بچہ، نابالغ بچہ، معصوم بچہ، اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی میں سفارش کرتا ہوں، آپ ان کو جہنم میں جانے سے روک دیجئے. حدیث شریف میں آتا ہے وہ جہنم میں جانے سے آڑ بن جاتا ہے چھوٹا بچہ، ماں باپ کے لیے اللہ نے حق دیا اس کو سفارش کرنے کا، وہ سفارش کرے گا. لیکن یہ کہ عام انسان کوئی سفارش کر لے اس کا حق نہیں ہوگا کسی کو بھی، صرف ان چند لوگوں کو ہوگا یا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اپنے فضل سے وہ کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے سفارش کرے گا. اللہ، حدیث شریف میں یہاں پر یہ بات لکھی ہے، یہ ایک حدیث شریف میں نہیں بلکہ ویسے ہی ایک روایات آتی ہیں، روح المعانی اور قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جو حدیث شریف، یہ جو آیت آتی ہے کلام پاک کی کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متقی لوگوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا. تو فرماتے ہیں اس روایت میں، ہم تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بعض روایات حدیث میں یوں آتا ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مہمان بنا کر لائیں گے وہ ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے جن کو یہ لوگ دنیا میں اپنے لیے پسند کیا کرتے تھے. اب ہر آدمی کے زمانے میں، ہر پہلے زمانے کے لوگوں کی کوئی سواری ہوگی، آج کل کے زمانے کے لوگوں کی کوئی سواری اور ہے، آئندہ زمانے کی سواری کچھ اور ہوگی. آج انسان کوئی کسی سواری کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی سواری کو پسند کرتا ہے. تو جب جنت میں جانا طے ہو جائے گا تو پھر مہمان نوازی شروع ہو چکی ہوگی، اب تو موجیں ہوں گی انسان کی. اب اللہ کی بارگاہ میں بھی اس سواری کے اوپر بیٹھ کر انسان جا رہا ہوگا جو دنیا میں اس کو بڑی محبوب ہوگی. جس زمانے میں گھوڑے وغیرہ تھے اس زمانے کے لوگ گھوڑے میں پہنچیں گے، آج گاڑیوں کا زمانہ ہے لوگ اس میں پہنچیں گے، آئندہ آج کیا چیز آنے والی ہے وہ لوگ اس میں پہنچیں گے، اللہ کے ہاں سے مہمان نوازی شروع ہو جائے گی. اللہ وقال اتخذ الرحمن ولدا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد اور بیٹے بنا رکھے ہیں. کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، چنانچہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جیسا قرآن کریم نے فرمایا کہ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تمام یہودیوں کا عقیدہ نہیں ہے، صرف ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا یہ ان کا عقیدہ تھا، وہ تمام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، تو ان کا یہ تھا. اور بھی دوسرے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے. لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق بے شک تم لوگ اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہتے ہو. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے. یاد رکھیے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے کوئی بیٹے نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں. بیٹے بیٹیاں اولادیں یہ تو انسانوں کے لیے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ ہیں. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے تو اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی. تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے. وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ نیچے ڈھہ کر گر جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم اللہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن ولدا، اللہ کے لیے بالکل نامناسب ہے، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، مطلب یہ کہ دیکھو اولادیں، ان کا پالنا، ان کا پوسنا، ان کا بڑا کرنا، شادیاں کرنا، نکاح کرنا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان محتاج ہوتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اللہ اس کو اولاد عطا کرے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کی شادی ہو. اللہ تعالیٰ ضرورت اور احتیاج سے منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ خود قادر مطلق ہے، وہ خود رب ہے، وہ تو اولاد کو دینے والا ہے، وہ تو دنیا کو اولاد دیتا ہے، انسانوں کو دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے، چرند کو دیتا ہے، پرند کو دیتا ہے، وہ اولاد سے منزہ ہے. اس عقیدے کی نفی کی یہاں پر. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور زمین میں ہے مگر وہ اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے. یعنی زمین کے اندر جتنی چیز ہیں، زمین کے اندر جتنی اشیاء ہیں، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں. اسی کو یوں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ایک اور جگہ کے اوپر فرمایا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس کا ادراک نہیں، لیکن وہ کرتی ہے تسبیح، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ تسبیح کرتی ہے. ان کو ادراک اور شعور ہے اس بات کا کہ تسبیح کیسی ہوگی، انسان کو ادراک نہیں ان کی تسبیح کا. چنانچہ درخت ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پتھر ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی ایک روایت میں یوں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالی کے نام کے ساتھ شرک کرنے سے بہت ڈرتی ہیں. اللہ کے انسان کے اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بہت ڈرتی ہیں، اور وہ یہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. انسان کو کوئی ڈر نہیں ہے، انسان بے دھڑک ہو کے شرک کر رہا ہے. آپ دیکھیے مشرکین ہیں شرک کرتے، ہندو ہیں شرک کرتے ہیں، عیسائی ہیں اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سب شرک میں لگے ہوئے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان مشرکانہ عقائد ہو جاتے ہیں ان کے، شرک کرنے لگتے، قبروں سے اپنی مرادیں مانگیں گے، ان کے اوپر چادر چڑھائیں گے، یہ سمجھ کر کہ یہ مردہ سب کچھ کرنے والا ہے. یہ مشرکانہ عقائد ہی تو ہیں، کم ایمان کی کمزوری تو ہے. جو آج آپ دیکھیے کہ ایمان کی کمزوری، یہ مشرکانہ عقائد آج ہمارے ہاں بہت مسلمانوں کے ہو جاتے. تو اس کو فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جو ہے یہ انسان اور جنات کے علاوہ سب بہت شرک کرتے ہیں. آگے فرمایا کہ ان کل من فی السماوات والارض لا الرحمن عبدا، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کی، یہ اللہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اللہ کا بندہ بن کر، یعنی ذکر کرتے ہوئے آتی ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ کے پاس گنتی ہے، اس نے ان کی گنتیوں کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے. وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ہر ایک ان میں سے اللہ کے سامنے قیامت کے دن اکیلا آئے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہر شخص کس طرح آئے گا؟ اکیلا آئے گا. کوئی یہ جو دنیا میں رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بیٹا بیٹی کا رشتہ، یہ سارے رشتے دنیا میں ہیں، آخرت میں ختم. آخرت میں کوئی رشتہ نہیں. آخرت میں تو اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، جیسا کہ کلام پاک میں آ رہا ہے، ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا آئے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر انسان اکیلا، اکیلا آدمی کتنا گھبراتا ہے. آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی شہر یا ملک میں اکیلے ہوں، تنہا، تنہا، کوئی جاننے والا آپ کا نہ ہو، کتنی سخت وحشت ہوتی ہے انسان کو اس خیال سے کہ مجھ کو کوئی نہ جانتا ہو اور میں اکیلا اکیلا پھر رہا ہوں. ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ مجھ کو کچھ ہو گیا تو کون مجھ کو پوچھے گا، بیمار ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کیا ہوگا میرے ساتھ. لیکن دنیا میں پھر بھی انجان لوگ بھی اٹھا کر کسی انسان کو اسپتال پہنچا دیتے ہیں، کوئی بھوک سے مر رہا ہو تو کوئی پانی پلا دے گا، کچھ کھلا پلا دے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی نہیں ہوگا. جو انسان حساب کتاب کے لیے آئے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ماں مدد کے لیے نہیں آئے گی، باپ مدد کے لیے نہیں آئے گا. ہاں اللہ رب العزت فرماتے کہ لیکن انسان کا بہترین ساتھی اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں. اس وقت میں بھی انسان کے بہترین ساتھی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہاں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز کارگر نہیں ہو سکتی اللہ کی بارگاہ میں. ماں کا رشتہ ختم، باپ کا رشتہ ختم، ماں کی محبت ختم، باپ کی محبت ختم، دوست احباب ختم، بہن بھائی ختم، رشتہ داریاں ختم، دنیا میں جو مال و دولت جمع کیا تھا مرکھپ کے، جائز ناجائز کما کے، حرام حلال ایک کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا، عقل پہ پٹیاں بن جاتی ہیں انسان کے، وہ دنیا میں رہ گیا، کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کی محبت کے. اگر اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہم نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے، اس مشکل گھڑی میں، اکیلے وقت میں بھی وہ اعمال صالحہ اللہ کی محبت ہمارے لیے سرمایہ ہو. اس کو فرماتے اللہ رب العزت کہ ان الذین آمنوا، اس کو فرماتے اللہ رب العزت کہ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، کہ ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں تنے تنہا آئے گا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ کے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالی ان کے لیے اپنی محبت فرمائیں گے، ان کے اوپر اپنی محبت نازل فرمائیں گے. اب وہ آدمی جو نیک اعمال کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہنے والا انسان ہے، وہ بھی اکیلا آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس کا ساتھی اللہ کی محبت ہوگی. چنانچہ فرما کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے اس بات کو معمولی نہ سمجھو کہ اس پریشانی کے وقت میں جب سورج سوانحیزے پر چمک رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان برہنہ جسم ہوگا اور انسان پسینے میں مارے فکر کے پسینے میں غرق ہوگا، اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کو جہاں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہوگی، وہاں جب اللہ کی رحمتیں انسان پر متوجہ ہوں گی تو انسان کا کیا عالم ہوگا خوشی کا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو چھوٹا نہ سمجھو جو میں نے بعد ارشاد فرمائی کہ بے شک جو لوگ جن لوگوں نے اعمال صالحہ کی اور ایمان لے کر آئے ان کے لیے ہماری محبت ہوگی. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس کی خوشخبری مسلمانوں کو سناؤ، جا کر مسلمانوں کو اس کی خوشخبری سناؤ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے آسان کر دیا یہ قرآن آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دے دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیں ان نافرمانوں کو جو اللہ سے جھگڑتے ہیں، اللہ سے لڑتے ہیں، ان کو ڈراؤ کہ ایسا وقت تمہارے اوپر آنے والا ہے، یہ دنیا کی زندگی کسی وقت بھی رخصت ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلنے کا. جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تو اعمال صالحہ تمہارے ساتھی ہوں گے، نہ مال و دولت تمہارا ساتھی ہوگا، نہ دنیا کے ملازمین تمہارے ساتھی ہوں گے، نہ دنیا کے عہدہ اور منصب تمہارا ساتھی ہوگا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ جب کوئی انسان دین پر اور ایمان پر قائم رہتا ہے تو انسانوں کے دلوں کے اندر بھی محبت اس انسان کی پیدا ہوتی ہے، نیک لوگوں سے اللہ کے بندوں کو محبت ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ آخر کیا بات ہے، نیک لوگوں سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ آج ہمارے سامنے حضرات صحابہ کرام کا نام آئے، ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. صحابی کا واقعہ پڑھیں، ان کے ایمان کا واقعہ پڑھیں، ان کی قربانیوں کی باتیں پڑھیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، دل کی کیفیت بدل جائے گی. ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری دل کی کیفیت بدلی ہے محض ایک صحابی کا نام لینے سے. جب یہ بات ہے تو سوال یہ کہ وہ کیوں ہے ایسی کیفیت؟ یہ کیفیت اپنے باپ کا نام لینے سے نہیں ہوتی، یہ کیفیت اپنے بیٹے کا نام لینے سے نہیں ہوتی، یہ کیفیت ہماری دن اور رات کے کسی اور مرحلے پر نہیں آتی کہ عقیدت سے سر جھک جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی. وہ فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت نقل کی حضرت ابو بخاری، مسلم اور ترمذی شریف تینوں کی روایت ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس سے فرماتے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. کس کو حکم دے رہے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام. جبریل امین سارے آسمانوں میں اس کی منادی کر دیتے ہیں اور سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے تو زمین والے بھی سب اس محبوب خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں. دیکھو، عمل کیا اللہ کو راضی کرنے والا، محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں عام انسانوں کے پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ تشریح ہے اس آیت کی جو میں نے ابھی آیت پڑھی، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو رحمان کی محبت ان کو ملے گی، رحمان کی محبت ان کو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. نیک عمل جو ہے نا انسان کا، یہ دنیا میں بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہے. دنیا میں سب سے بڑی باعث رحمت ہے کہ جس دنیا کے اندر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی انسان دوسرے انسان کو کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں، وہاں کسی کو کوئی محبت کرنے والا مل جائے اخلاص کے ساتھ، تو اس کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت مل جائے کسی کو. یہ محبت پیدا ہی نیک عمل سے ہوتی ہے، ایمان سے اور نیک عمل سے. کفر، گناہ، معاصی یہ دلوں کے اندر دوریاں پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ایسے نحوست والے اعمال ہوتے ہیں. گناہ، معاصی، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال، یہ ایسے وبال ہوتے ہیں کہ یہ جہاں آخرت میں عذاب کا سبب بنتے ہیں، وہاں انسانوں کو دوسرے انسانوں سے بغض بھی، نفرت بھی پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھو، یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگوں کے درمیان میں ایک دوسرے سے محبت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ محبتیں کم ہو رہی ہیں. پیسہ بڑھ رہا ہے، دولت بڑھ رہی ہے، دنیاوی آسائشیں، دنیاوی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن محبتیں کم ہو رہی ہیں. اپنے خاندانوں میں دیکھیے، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیے، اپنے عزیز رشتہ داروں میں دیکھیے، آپ کو فرق نظر آئے گا. بعض خاندانوں میں تو یہاں تک معاملہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو گوارا نہیں کرتا. سب کو اپنے ہاں دعوت میں بلا لے گا، اپنا سگا بھائی نہیں آئے گا. کتنی میں نے ایسی تقریبات دیکھی، ابھی حال فی الحال میں بھی ایسی ایک دو تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوا، ساری دنیا جمع، سگا بھائی جمع نہیں، موجود نہیں، سگا بھائی کو نہیں بلایا، دوسرے ایرا غیرا سارے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. یہ محبتیں کیوں کم ہو رہی ہیں؟ محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل رہی ہیں؟ خاص طور پہ ان رشتوں میں جو رشتے خونی رشتے ہیں، خون سے تعلق رکھنے والے رشتے. بھائی بھائی کا گریبان پکڑے ہوئے ہے، بہن بھائی کی غیبت کر رہی ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی اپنے بہن کے گھر جانا پسند نہیں کرتا، اولاد باپ کو اپنے بیٹے سے ڈر لگا ہوا ہے، بیٹا اپنے باپ سے گھبرا رہا ہے. یہ جو افراتفری کا عالم ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ معاصی اور گناہوں کی وجہ سے ہے، حرام کی وجہ سے ہے. اس حرام کی نحوسوں میں تو میں سے ایک نحوست آپس کی نفرت ہے اور آپس کی دشمنیاں ہیں. جتنا حرام کو پرما، جتنا حرام آگے بڑھے گا، اتنی آپس کے اندر بغض، عداوت اور نفرتیں پیدا ہوں گی. یہی وجہ ہے آپ دیکھو بازاروں میں نفرتیں، محبتیں کم ہوں گی، نفرتیں زیادہ ہوں گی. محبتیں بھی اگر ہوں گی، دکھاوے کی محبت ہوگی، حقیقت میں کوئی محبت نہیں ہوگی. جہاں کسی کا ہاتھ چلے گا، وہ ایک ہاتھ مار جائے گا دوسرے کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ کوئی حقیقی محبت نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کی ہے، ریاکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ گناہوں کی کثرت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حقیقی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں. محبت، عقیدت والی محبت، محبت جس کو حقیقی محبت کہا جائے، وہ محبت جس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری محبت کرنے سے اس کو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، بس اس کو محبت ہے، عقیدت. یہ صرف عمل صالح سے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھو، جن لوگوں کے معاملات صاف ہوتے ہیں، روپے پیسے کے معاملات صاف ہوتے ہیں، لین دین ان کا صاف ہوتا ہے، یعنی آپس میں بھی لین دین، بہن بھائیوں کے درمیان بھی لین دین ان کا صاف ہے، ان میں ہمیشہ محبت ہوگی، ان میں نفرتیں نہیں ہوں گی. جہاں پر لین دین صاف نہ ہو، جہاں پر میراث تقسیم نہ ہو رہی ہو، جہاں پر حرام کاری بیچ میں آ رہی ہو، حرام آمدنیاں بیچ میں آ رہی ہوں، وہاں پر نفرتیں وجود میں آتی ہیں. وہاں بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، وہاں اپنے قریبی حقیقی رشتہ داریوں کے اندر ایسی نفرتیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوتا. آپ ان تمام جھگڑوں کے پیچھے اگر کبھی کوئی جا کر تحقیق کرے کہ جھگڑے کیوں ہیں، آپ کو 99%، شاید 100% ہی معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ کو ان کے پیچھے مالی معاملات کی خرابی نظر آئے گی اور کچھ بھی نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، کہیں میراث تقسیم نہیں ہوئی بھی ہوگی، کہیں بھائی نے بھائی کا حق مارا ہوا ہوگا، کہیں بھائی نے بہن کا حق مار لیا، بہن نے بھائی کا مار لیا، بھائی نے بھائی کا مار لیا، بیٹے نے باپ کا مار لیا، بیٹے باپ نے بیٹے کا مار لیا. آپ کو یہ جھگڑے نظر آئیں گے. آپ بے شمار واقعات، آپ جس جگہ یہ نظر آئے کہ صاحب ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے، پس پردہ الا ماشاءاللہ، کوئی بات دعوے سے تو نہیں کہی جا سکتی، الا ماشاءاللہ کوئی واقعہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ یہ واقعہ ضرور آپ کو نظر آئیں گے. تو تو یہ جو گناہ, گناہوں کے اندر بھی مالی معاملات کا گناہ, یہ خصوصاً بغض اور نفرت کا بیج ہے جو دل میں بو دیا جاتا ہے. بیج ہے بغض اور نفرت, مالی معاملات کی خرابی, مالی معاملات کا خراب ہونا, لین دین کا حرام ہونا, لین دین کا ناجائز ہونا, یہ ہمیشہ دلوں میں بغض اور نفرت کو پیدا کرتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ان سے پہلے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن قوموں کو ہم نے پہلے ہلاک کر دیا, کیا آپ نے ان کی کوئی آہٹ پائی؟ آج کسی کو پتا ہے کہ پہلے کون کون سی قومیں ہلاک ہو چکی؟ او هل تحس منهم من احد, قرآن پاک کا بھی اسلوب عجیب ہے. اس طرح بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جتنی قوموں کو ہم نے پہلے ہلاک کر دیا, کیا آپ ان کی کوئی آہٹ پاتے ہیں ان میں سے کسی کی؟ او تسمع لهم رکزا, رکز کے معنی تھے بھنک, کہتے ہیں فلانی چیز کی تمہیں بھنک بھی پڑی کہ نہیں پڑی, جیسے مکھی کی آواز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مکھی بھن بھنا رہی ہے, ہلکی سی جو آواز ہوتی ہے. فرمایا کہ او تسمع لهم رکزا, یا تم اس بات کی کوئی بھنک بھی تم کو پڑی کہ پہلے قومیں کس طرح تھیں اور کس طرح ہلاک ہوئی؟ بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے عالیشان بنگلوں میں رہنے والے, بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر بنگلے بنانے والے, بڑے بڑے دولت مند, جن کے خزانے ختم نہ ہونے والے قارون حامان کو آپ دیکھو, ان کے واقعات آپ پڑھیں, جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا, آج اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کی آہٹ بھی کسی کو نہیں ملتی. ہم لوگ کہتے ہیں نا, آج دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم تصویریں کھینچیں گے ہماری تاریخ محفوظ ہو جائے گی, ہم مووی بنا لیں گے ہماری تاریخ محفوظ ہو جائے گی, اپنے بچوں کو دکھائیں گے کہ ہمارے دادا جان ایسے ہوتے تھے. 50 سال, آپ یقین مانیں انسان کے خاندان میں 50 سال بھی نہیں گزرتے کہ انسان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا. خاندان میں 50 سال نہیں گزرتے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور اگر کوئی لینے والا ہوگا تو اس کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا. آپ کے اگر تیسری نسل کے کوئی دادا جان کی آپ کو تصویر دکھائے, آپ کتنی دلچسپی سے دیکھ لو گے اس کو؟ کیا دلچسپی ہوگی آپ کو؟ کوئی دلچسپی نہیں. آپ کو تیسری نسل کے اپنے دادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا کہ وہ تھے کون سے جد امجد تھے, کون وہ کون سے انسان کی تھا. انسان خود فنا ہو گیا, چند دن انسان کا تذکرہ ہوتا ہے, چند دن تذکرہ ہوگا اس کے مرنے کے بعد, اس کے بعد ختم. اس کے بعد اولاد بھی قبروں پہ جانا چھوڑ دیتی ہے. کوئی نیک اولاد ہوگی جس کے ماں باپ نے نیک تربیت کی ہوگی, وہ قبر پہ جائے گی, ماں باپ کے لیے سالے ثواب کرے گی, یا ویسے سالے ثواب کرے گی, ان کے لیے دعا کرے گی, اس کے بعد قصہ ختم. کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, کوئی ذکر بھی نہیں لے گا کہ ابا جان نے کتنی دولت کمائی تھی, وہ کون سے اعلیٰ اور عرفہ منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کتنے مشہور انسان تھے, کوئی نہیں جانے گا. ساتھی ہوگا تو نیک عمل ہوگا انسان کا, بس نیک عمل ہوگا. یہ دنیا میں کوئی کام کر گیا ہوگا ایسا جس کی وجہ سے اس کا نام زندہ رہ جائے نیک, کوئی تصنیف لکھ دی, کوئی کتاب لکھ دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں انسان کے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے, اور ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ نیک اولاد زندہ چھوڑ دی, نیک اولاد زندہ چھوڑ دی, جو مرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے گی, نمازیں پڑھے گی, فرائض و واجبات کرے گی, دین کا کام کرے گی, تو جہاں اس اولاد کو ثواب ملے گا اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایک ایسے راستے پر لگایا تھا جو دین کا کام کر رہے تھے. یا درخت لگا دیا, کوئی تصنیف و تعلیف کا کام کر دیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہم جب کتابیں کھولتے ہیں اپنی تو پتہ چلا کہ اس عالم نے 1000 سال پہلے کتاب لکھی تھی, کسی عالم نے 800 سال پہلے کتاب لکھی, کسی نے 1200 سال پہلے کتاب لکھی. میں یقین مانے کبھی کبھی ایسی حسرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ دیکھو آج 1200 سال ان صاحب کو گزر گئے اور ان کا فائدہ آج 1200 سال کے بعد بھی جاری ہے, جن کے بارے میں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ قبر کہاں ہوگی, کہاں کے رہنے والے ہوں گے, لیکن امت ہے کہ استفادہ کر رہی ہے اس سے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا کر دے کہ ہم سے کوئی کام ایسا لے لے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کام زندہ رہ جائے. انسان کا تو کوئی چیز زندہ نہیں رہتی, باقی نہیں رہتی, مال و دولت اولاد بانٹ کے کھا جاتی ہے, ختم, کوئی چیز باقی نہیں. باقی رہے گی تو یہ اعمال صالحہ باقی رہیں گے, نیک عمل باقی رہے گا, نیک اولاد باقی رہے گی, کوئی تعمیری کام کر گئے اچھا جس سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی وہ فائدہ اٹھاتی رہے گی. آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے مسجد میں پیسہ دیا ہوگا، جن لوگوں نے مسجد میں محنت کی ہوگی، کسی بھی حوالے سے کی، آج جتنے انسان نماز پڑھ رہے ہیں ان کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس کی محنت کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کی فکر کریں اور اعمال صالحہ نیک عمل کو بڑھانے کی فکر کریں، ان کو سیکھنے کی فکر کریں، ان کے اندر ترقی کی فکر کریں کہ اس میں ترقی کسی طرح اللہ تعالیٰ کر دے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے، ہمارا عمل بھی اللہ تعالیٰ جاری فرمائے. بعض عمل وہ ہوتے ہیں انسان کے قیامت تک جاری ساری رہتے ہیں، ایسی اللہ کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے ان اعمال کی، ایسی مقبولیت ہوتی ہے کہ قیامت تک جاری اور ساری ہے. توفیق ہے کسی انسان کی، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے اپنی اصلاح کی لینے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے بھائی. زوجہ اعجاز صاحبہ نے یہ خط لکھا، یہ پرچہ بھیجا ہے کہ ان کے شوہر بیمار ہیں، ان کی انجیوگرافی ہونی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اعجاز علی شاہ ولد عطا محمد شاہ کو مکمل شفا تندرستی عافیت عطا فرمائے اور ان کو مکمل شفا تندرستی دے، ان کی انجیوگرافی کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. يا الله ہم کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. يا ارحم الراحمین قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ قرآن پاک اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کو اور اس کے مطابق زندگی بنانے کو یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما. یا اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کو بچا کے رکھیے. یا اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.